کی یہ مبتلا اور اس کی خبر غنا النفس، نفس کی توانگری، نفس کی مالداری، یعنی پیسوں سے مالداری نہیں ہے، ہر دنیا کی چیزوں سے مالداری نہیں ہے، مالداری جو ہے وہ دل کی صفت ہے. دل میں آدمی مالدار ہو، اور مالدار کا کیا مطلب دل کا، کہ وہ مطمئن ہے، کنٹینٹ ہے، وہ آدمی مالدار ہے. اور جو آدمی جس کے پاس دنیا بہت ہے، عرب دنیا کا سامان، پیسے وغیرہ، جائیداد، تمام چیزیں ہو، لیکن دل میں اس کو اطمینان نہیں، اس کو بھروسہ نہیں، تو آدمی مالدار نہیں. مالدار وہ آدمی ہے جس کا نفس جو ہے اندر، دل اس کا مطمئن ہے، اللہ پر اس کو توکل حاصل ہے، بھروسہ ہے، وہ مطمئن بیٹھا ہے، تو یہ آدمی مالدار ہے. اور اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لمبی آیت ایحسبون انما نمیدہم به من مال وبنین، آیت کا ترجمہ البحاب سے جور اس طرح سے ہے، شروع آیت میں گنہگاروں کا کافروں کے بارے میں تمام صفات ہے، کچھ صفات. اور پھر اللہ تبارک تعالی نے فرمایا انما نمیت لهم مال وبنین، کہ ہم نے ان کو مال اور بنین، دنیا کی چیز ہے، عرض ہے دنیا، دنیا کے پیسے، اولاد، جائیداد، یہ تمام چیزیں ہم نے ان کو دیا، لیکن غنا نفس ان کو حاصل نہیں. دنیا والے ہم دیکھتے ہیں خصوصاً کفار، اور مال اسف وہ کافی مسلمانوں میں بھی وہ صفت پائی جاتی ہے، ہے مسلمان، اللہ پر ایمان رکھنے والے آخرت پر، لیکن ان کو بھی وہ یعنی ان تمام چیزوں ہونے کی وجہ سے اللہ نے دیا انما نمیت لهم من مال وبنین، لیکن اس کے باوجود وہ مطمئن نہیں ہے، ہر وقت حل من مزید، حل من مزید، ان کو اور چاہیے، اور چاہیے، زیادہ چاہیے. کچھ ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے دوست مرید وہ آتے تھے حضرت کے پاس، پھر ان کے باپ کافی اللہ نے دیا، بہت جائیداد، فیکٹری وغیرہ، مال، تو انہوں نے حضرت سے مشورہ کیا کہ یہ ہے، ہمیں اور بھی کچھ کھولنا ہے، اور فیکٹری وغیرہ. تو پھر حضرت نے ان کو یہ جواب دیا کہ اگر تم زیادہ کمانے لگو گے تو میرے پاس کم آنے لگو گے. دنیا میں آدمی جتنا مشغول ہوتا ہے، پھر مسجد کے طرف رخ کم ہوتا ہے، اللہ والوں کے پاس اپنے فکر دین کی، پھر جماعت کے لیے فرصت نہیں، اللہ والوں کے پاس جانے کی فرصت نہیں، یہ ہے کہ آدمی زیادہ کماتے ہیں. تو شروع آیت میں اللہ تعالی نے کافروں کی یہ حالت بیان کی کہ وہ دنیا اللہ نے ان کو دیا انما نمید لهم من مال وبنین، لیکن ان کو توانگری، دل کا غنا، الغنا، غنا نفس، وہ ان کو نہ حاصل ہے. اور آخری آیت میں تقریر کا مسئلہ ہے، کہ وہ تقریر کا مسئلہ ہے کہ وَلَهُمْ أَعْمَالٌ دُونَ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ، ابھی ان کے اور بھی اعمال ہیں جو انہوں نے ابھی کیا نہیں، وہ ضرور اس کو کریں گے. ابھی بہت مختصر تقریر کا مسئلہ کو بھی عرض کرتا ہوں، لیکن یہاں ترجمۃ الباب سے اس کا تعلق جو ہے کہ یہ لوگ جو ہیں تقدیر جو اللہ والے ہیں وہ تقدیر پر راضی ہوتے ہیں، ان کو غنا نفس حاصل ہے کہ وہ جو اللہ تعالی نے ان کو دیا ہے، جو ان کو ملنے والا ہے اللہ تعالی کی طرف سے تقدیر میں، جو اللہ نے ان کے لیے لکھا ہے، یہ تقدیر کا مسئلہ ہے، وہ یعنی راضی ہے، جو اللہ نے ہمیں دیا ہم اس پر مطمئن ہیں، یہ ہے. تو کافر لوگ جو ہے، خلاصہ اس کا یہ ہوا کہ کافر لوگ کے پاس بہت کچھ ملا، انما نمید لهم من مال وبنین، لیکن اس کے باوجود وہ مطمئن نہیں، وہ ہر وقت اور بھی جو چاہتے ہیں. اور اللہ والوں کو، اللہ والے جو ہیں وہ تقدیر پر راضی ہوتے ہیں، جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا وہ ہمارے لیے کافی ہے، ہم اس پر خوش ہیں. تو یہ تقدیر کا مسئلہ جو ہے، یہ جو ابن عیینہ نے فرمایا لم يعملوها لابد من ان يعملوها، کہ انہوں نے ایسے کام اللہ نے ان کے لیے لکھ دیے ہیں تقدیر میں، جن کاموں کو انہوں نے ابھی کیا نہیں، لابد ان يعملوها، ضروری ہے وہ ضرور ان کاموں کو کریں گے جو اللہ نے ان کے لیے لکھ دیا ہے. تقدیر کا مسئلہ کتاب الایمان سے متعلق ہے، اور جگہوں پر بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ذکر کیا، اور وہاں آپ پڑھ چکے یا آپ پڑھو گے، لیکن یہاں مختصر علم الہی کو، تقدیر الہی آسان اس کو سمجھنا کہ یہ علم الہی ہے جو اللہ تعالی کے علم میں ہے. اللہ تعالی احکام الہی اور چیز ہے اور علم الہی اور چیز ہے. اللہ نے حکم دیا کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، لیکن اللہ کو معلوم ہے یہ میرا بندہ، یہ اللہ کو وہ سب چیزوں کا علم ہے، قیامت تک ہونے والی چیزوں کا علم ہے. اللہ نے حکم دیا کہ تم نماز پڑھو، روزہ رکھو، اسلام لے آؤ، لیکن اللہ کو معلوم ہے یہ میرا بندہ جو ہے وہ نہ تو اسلام لے آنے والا ہے، نہ نماز پڑھنے والا، نہ روزہ. تو اللہ نے اس کو پہلے سے لکھ لیا، اس کو دنیا میں آنے سے پہلے ہی جب وہ ماں میں کے پیٹ میں تھا اللہ نے لکھ دیا کہ یہ نہ تو اسلام لے آنے والا ہے، یہ نہ تو نماز پڑھنے والا، نہ روزہ رکھنے والا. تو یہ اللہ کا علم، لیکن حکم اللہ کا ہے کہ اسلام لے آؤ. اسلام لے آ چکنے کے بعد پھر نمازوں کے پاس شریعت وہ آدمی کے اوپر لازم ہو جاتی ہے، لیکن اللہ کو معلوم تھا تو اللہ نے لکھ دیا. تو یہ اللہ کے لکھنے کی وجہ سے اللہ کے علم کے مطابق، یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ آدمی مجبور ہے اس کو کرنے کو، اللہ کو معلوم تھا. مثال اس کی یہ کہ آپ کے باپ آپ سے کہے کہ پریٹوریا جاؤ، اور باپ کو آپ کی طبیعت خوب معلوم ہے کہ یہ جو ہے میں نے اس کو حکم دیا کہ پریٹوریا جاؤ، لیکن یہ جائے گا جوہانسبرگ. تو باپ نے ماں کو بتایا یہ میرا بیٹا جو ہے یہ جوہانسبرگ جائے گا. اب یہ گیا جوہانسبرگ تو باپ کا اس میں کوئی قصور نہیں، باپ نے اس کو پیسوں بھی دیا، پیٹرول کے پیسے، گاڑی بھی دی، سب کچھ پریٹوریا جانے کو، لیکن باپ کو اس کو جانتے ہیں کہ میرا یہ بچہ کیا کیسا ہے کہ یہ جوہانسبرگ جائے گا. تو اس میں آدمی کہے کہ اللہ نے میرے تقدیر میں لکھ لیا کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا، اسلام نہیں لے آؤں گا، یہ اللہ تعالی کو کوئی قصور نہیں. آدمی کو اللہ نے اختیار دیا، فمن شاء منکم فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جس کو ایمان لے آؤ، کفر کرو، تمہارا اختیار ہے. ہم نے اختیار دیا، ہم نے تمہیں توفیق دی. توفیق کا مطلب اسباب المطلوب الی الخیر، ہم نے تمہیں عقل دی، ہم نے تمہیں اسلام پیش کیا، سب کچھ ہم نے دیا. ہمارا حکم بھی ہے کہ تم مسلمان بنو، تم نماز پڑھو، روزہ رکھو، یہ ہمارا احکامات ہے، اور اس کے لیے اسباب بھی ہم نے سب تمہارے لیے تیار کیے. اب اگر آپ نہیں کرتے یہ آپ کا قصور ہے، یہ اور اللہ کو پہلے سے معلوم تھا. اس پر دوسرا ایک سوال مرتب ہوتا ہے جو تقدیر سے متعلق نہیں ہے، تو اور وہ سوال یہ ہے کہ جب اللہ کو معلوم تھا کہ یہ آدمی نماز نہیں پڑھے گا، یہ آدمی خون ریزی کرے گا، یہ آدمی زینا کرے گا، شراب پیے گا، تو اللہ کو قدرت ہے، اللہ ہر چیز کر سکتے ہیں، تو اللہ زبردستی اس کو کیوں نہیں روکتے، اللہ اس کو اسلام کی توفیق زبردستی کیوں نہیں دیتے، اللہ تعالی اس کو نماز پڑھنے کو اس پر مجبور کیوں نہیں کرتے. اللہ کر سکتے ہیں کہ آدمی کے اللہ مجبور کرے کہ وہ نماز پڑھے، اگر وہ مجبور کرتے اللہ تو کوئی آدمی کوئی آزمائش نہیں ہوا. یہ ایسا ہوا کہ آپ امتحان کے پرچے لکھتے ہو اور ممتحن آپ کو آپ کا ہاتھ پکڑ کے صحیح جواب لکھواتا ہے، تو آپ کا کیا کمال اس میں، آپ نے اس میں کیا کیا، آپ کو اختیار دے دے کہ یہ جواب دو یا وہ جواب دو، ایسے جواب دو یا ویسے جواب دو. اب آپ کامیاب ہوئے تو آپ کامیاب ہوئے، تیاری آپ کو سب سکھایا، آپ کو سب پڑھایا. اب امتحان میں اگر ممتحن سب آپ سے زبردستی صحیح کرواتے ہیں تو پھر کوئی امتحان نہیں ہوا، تو جنت کے مستحق ہونے کا کوئی مطلب بھی نہیں ہوا. جب اللہ نے اختیار دیا تو اب آدمی کو آپ اختیار ہے کہ وہ صحیح عمل کرے. تو یہ ہے تقدیر کا مسئلہ. اس سے متعلق جو یہاں ہے کہ تقدیر میں جس کے فقر و فاقہ لکھا ہو تو وہ اس پر راضی رہے، یہ آدمی مالدار ہے، آگے کا باب بھی اس کی تائید کرتا ہے. اس باب میں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لیس الغنا ان کثرت العرض، مالداری جو ہے توانگری، مالدار ہونا یہ بہت مال اور اسباب اور چیزوں کے ہونے سے نہیں ہوتا، کہ آدمی کے پاس بہت ہوتا ہے. آدمی جو بہت مالدار ہے لیکن ابھی صبح سے شام کام کرتا ہے اور بہت کوشش کرتا ہے کہ اور بھی پیسے، یہ ابھی بھکاری ہے دنیا کا، یہ مالدار آدمی نہیں ہے. مالدار آدمی وہ ہے جس کے پاس کافی ہے اس کے کھانے پینے کے لیے اس کا انتظام, اور وہ پھر اللہ کی عبادت میں لگتا ہے, اطمینان سے بیٹھا ہوا ہے, وہ آدمی مالدار ہے. اور مالداری اور پیسوں اور عرض دنیا کی چیزوں کا مقصد یہی ہے کہ آدمی کو اطمینان حاصل ہو. جو بہت جس کے پاس بہت زیادہ ہے اور وہ ابھی مطمئن نہیں ہے, تو ظاہر ہے کہ لغت کے اعتبار سے بھی وہ آدمی ابھی مالدار نہیں ہے. آج مالدار وہ آدمی ہے جس کو اطمینان حاصل ہو. ولیکن الغنا غنا النفس, مالداری توانگری جو ہے وہ نفس کے مالداری. تو یہ اس سے بھی سوچو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے فلاسفر دنیا کے, ایسے فلسفہ کو بیان کرنا اور کوئی نہیں بیان کر سکتے کہ ان حقائق کو جو دنیا والے بہت مشکل سے پھر بھی کوشش کرتے ہیں اور پھر بھی نہیں سمجھ سکتے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چٹکلی ایک جملہ میں, الغنا غنا النفس, مالداری کیا ہے کہ آپ میں اپنے دل میں مطمئن ہو کہ جو اللہ نے مجھے دیا جتنا میں کما رہا ہوں جتنا میرے پاس ہے وہ اس پر مطمئن ہے, تو یہ آدمی مالدار ہے.
باب فضل الفقر. وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني عبد العزيز بن ابي حازم عن ابيه عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وعنهم انه قال مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده جالس ما رايك في هذا؟ فقال رجل من اشراف الناس هذا والله حري ان خطب ان ينكح وان شفع ان يشفع. قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مر رجل آخر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيك في هذا؟ فقال يا رسول الله هذا رجل من فقراء المسلمين هذا حري إن خطب أن لا ينكح وإن شفع أن لا يشفع وإن قال أن لا يسمع لقوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش قال سمعت أبا وائل قال عدنا قباب رضي الله عنه وعنهم فقال هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نريد وجه الله فوقع أجرنا على الله فمما من مضى لم يأخذه من أجره شيئا, منهم مصعب بن عمير رضي الله عنه قتل يوم أحد وترك نميرة فإذا غطينا رأسه بدت رجلاه وإذا غطينا رجليه بدا رأسه. فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه ونجعل على رجليه من الإبل, ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها. وبه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا سلم بن زليل قال حدثنا أبو رجاء عن عمران بن حصين رضي الله عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اطلعت في الجنة فإذا رأيت أكثر أهلها الفقراء وإذا اطلعت في النار فأريت أكثر أهلها النساء. تابعه أيوب وعوف وقال صخر وحماد بن نجيح عن أبي رجاء عن ابن عباس رضي الله عنه. وبه قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه وعنهم قال لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم على قوان حتى مات, وما أكل خبزا مرققا حتى مات. وبه قال حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها وعنهم قالت لقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم وما في رفي من شيء يأكله ذو كبد إلا شط شاعر في رف لي فأكلت منه حتى طال علي فكلته فتنيا.
باب فضل الفقر. یہاں على الإطلاق امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بات کو ماندا ہے کہ فقر کی فضیلت زیادہ ہے, لیکن اس میں بہت بحث ہے کہ مالداری تونگری آدمی مالدار ہو وہ زیادہ اس کی زیادہ فضیلت ہے, یا آدمی غریب ہو فقیر ہو وہ محتاج ہو ضرورت مند ہو اس کی زیادہ فضیلت ہے. تو علماء دونوں طرف کے, بعضوں نے بتایا کہ آدمی مالدار ہو یہ زیادہ افضل ہے, کسی کے وہ محتاج نہیں, اس کی عزت باقی رہتی ہے, وہ خیر کا کام کر سکتا ہے, بہت اچھے کام کر سکتے ہیں. اور دوسری طرف جو علماء فقر کی طرف دے کہ یہ زیادہ افضل ہے کہ یہ لوگ گناہوں سے زیادہ بچتے ہیں, جن کے پاس پیسے ہوتے عام مثل وہ گناہ میں مبتلا ہوتے, ان میں تکبر پیدا ہوتے ہیں, عام مثل وہ دوسرے کے حقوق ادا نہیں کرتے, یہ جو لوگ فقیر ہوتے ہیں ان میں عاجزی ہوتی ہے، ان میں سے ان میں تواضع اکثر ہوتا ہے، گناہ سے بچتے ہیں. تو دونوں طرف کے دلائل بھی ہے اور بحث لمبی ہے دونوں طرف کی. اور مثلاً وہ حدیث کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نبی فقیر فقراء صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے اور پوچھا اور فرمایا کہ ہم نماز پڑھتے، مالدار صحابہ بھی نماز پڑھتے، ہم روزہ رکھتے وہ بھی روزہ رکھتے، سب کا وہ، ہم جہاد میں نہیں جا سکتے، ہمارے پاس پیسے نہیں. وہ لوگ جہاد میں جا سکتے ہیں، جاتے ہیں، ان کے پاس پیسے ہیں، ہمارے پاس پیسے نہیں، ہم خیرات نہیں کر سکتے، وہ لوگ کے پاس پیسے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جی میں تم لوگ کو ایک کام بتاؤ کہ اگر تم یہ کام یہ کرو تو تم سب سے زیادہ افضل اور سب سے زیادہ ثواب میں ہوں گے. تسبیحات فاطمی کا وظیفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا، خوش ہو گئے. لیکن اس زمانے میں سب ایسے حریص تھے نیک کاموں کے کہ مالدار صحابہ کو بھی پتہ چل گیا کہ یہ فقراء صحابہ یہ کام کرتے، انہوں نے بھی شروع کر دیا. تو پھر وہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور فرمایا کہ جو ہم کرتے تھے اب انہوں نے وہ بھی شروع کر دیا، اب پھر وہ ہم سے آگے بڑھ گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. تو یہ ہے کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ زیادہ افضل ہے، جن کے پاس پیسے ہو وہ زیادہ ثواب وہ حج عمرہ کرتے. اور اس میں خلاصہ یہ ہے کہ پیسے فی نفس ہی کسی کے پاس ہونا یہ کوئی کمال کی بات نہیں، لیکن کسی کے پاس پیسے ہو، اللہ نے ان کو مالدار بنایا اور وہ اس کو صحیح استعمال بھی کرتے ہیں، ان کا توازو بھی برابر قائم رہتا ہے، وہ متکبر نہیں بنتے، ظلم نہیں کرتے، تو ایسے لوگوں کے لیے پیسوں کا ہونا زیادہ افضل ہے. اور اگر پیسے ہو اور آدمی اس کو غلط استعمال کرتا ہے، یا خرچ ہی نہیں کرتا، زکات تک ادا نہیں کرتا ہے، یا گناہ کے کاموں میں، تو پھر ظاہر ہے کہ پیسوں کی کوئی فضیلت نہیں. اور فقر بھی وہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ فقر بعض آدمی کا یکاد کفر، کہ فقر کی وجہ سے آدمی کفر تک پہنچ جاتا ہے. کتنے دنیا میں غریب مسلمان ہیں، این جی اوز کام کرتے ہیں، عیسائی کی مشنریز، ہندو لوگ کام کرتے، شیعہ لوگ کتنے مسلمانوں میں کام کرتے، ان کو پیسے دے کے ان کا ایمان خرید لیتے، تو وہاں فقر و فاقہ کی وجہ سے بیچارے اپنا ایمان کو بھی کھو بیچتے ہیں. تو یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کو دیکھ کے، اور ہر ایک کا معاملہ الگ ہوتا ہے، اور اس میں یہ اس کا بھی خیال رکھو جیسے کہ آتا ہے الطائم الشاکر کالصائم الصابر، جو آدمی کھاتا ہے لیکن شکر گزار ہے، اللہ تیری نعمت ہے، اس کو ایسے نصاب ملتا ہے جو روزہ رکھتا ہے، اور روزہ صرف رکھتا نہیں لیکن روزہ اس کو بہت لگتا بھی ہے، اور بھوک پیاس اس کو لگتی ہے تو صبر کرتا ہے. تو وہ جو روزہ کھانا کھاتا ہے اور شکر ادا کرتا ہے، ایک حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یا کوئی اور صحابی فرماتے ہیں جیسے کہ مجھے تہجد میں مزہ آتا ہے، ایسے مجھے سونے میں بھی مزہ آتا ہے، یعنی تہجد کا ثواب. یہ بھی نیند کو بھی اللہ کی نعمت میں سمجھو. اور آدمی کھانا کھائے، ہر انسان کو کھانا اچھا لگتا ہے ظاہر ہے، لیکن اس نیت سے کہ یا اللہ تیری نعمت، کیسے تیری قدرت، کیسے تو نے بنایا، کیسے تو نے ہمارے لیے لذیذ بنایا، تو یہ بہت بڑی عبادت ہے. اس طریقے سے آتا ہے کہ الغنی الشاکر افضل من الفقیر الصابر. الغنی الشاکر، آدمی کو اللہ نے مالدار بنایا لیکن وہ شکر کرتا ہے، وہ افضل ہے وہ فقیر جو صبر کرتا ہے، اس کے تکلیفوں پر صبر کرتا ہے. تو یہ ہے کہ حالات ہر ایک آدمی کے بازو کے لیے توانگری زیادہ اچھی ہے، بازو کے لیے فقر و فاقہ زیادہ اچھا ہے. لیکن خلاصہ ان سب کا کہ الغنا غنا النفس، مالدار ہو یا غریب ہو، دل سے جو آدمی مطمئن راضی ہے کہ اللہ نے جس حال میں مجھے رکھا اور اللہ کے احکامات کو بھی صحیح پورا کرتا ہے، وہی سب سے افضل ہے. آدمی غنی ہو، شاکر ہو، آدمی فقیر ہو، صابر ہو، لیکن اصل چیز ہے کہ دل کو دیکھے، دل سے وہ مطمئن ہو تو یہ سب سے افضل ہے، یہ ہے سب سے پوری فضیلت. تو اس ذیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، بصحابة رضي الله تعالى عنهم کے ساتھ مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ایک آدمی کا گزر وہاں سے ہوا فقال لرجل عنده ایک آدمی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما تھے ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا جا لی تھے ما رأيک فی هذا یہ آدمی جو جا رہا ہے آپ کا اس ان کے بارے میں کیا رائے ہے کیا آپ خیال کرتے ان کے بارے میں فقال و صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے رائے کا اظہار کیا فقال رجل من اشراف الناس یہ لوگ کے بڑے لوگوں میں سے گاؤں کے بڑے لوگوں چودھری لوگوں میں سے ہے بڑے لوگوں میں سے ہے ہذا یہ آدمی واللہ حری ان خطب ان ینکح و اللہ کی قسم ایسے لگتا ہے کہ اگر یہ پیغام دے کوئی عورت سے شادی کرنے کو تو وہ لوگ قبول کریں گے اور ان سے شادی کرا دیں گے یعنی ان کا پیغام قبول کریں گے وہ ان شفا یشفع اور اگر کسی کے بارے میں سفارش کرے کوئی بات میں کہ ان کو قرضہ دو ان کو ملازمت دو کوئی بھی اگر یہ بات کہے تو لوگ ان کی بات مان لیں گے قال فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور دیکھو تربیت کا انداز یہ نہیں کہ ہمیشہ تقریر ہی آپ کریں اس طریقے سے سوال جواب حالات کا جائزہ لے کے آپ تربیت کر سکے اور اصل چیز لوگوں کی اصلاح اور لوگوں کی تربیت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کتنے پیارا انداز سے تربیت اور ایک بات کو سجائی اور سمجھائی ثم مر رجل ایک اور آدمی وہاں سے گزرے فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وہ صحابی جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے پوچھا ما رأيك في هذا یہ آدمی جو جا رہا ہے غریب آدمی ہے فقیر آدمی ہے ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے فقال یا رسول اللہ انہوں نے کہا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم هذا رجل من فقراء المسلمين غریب مسلمانوں میں سے ہے نادار ہے ان کے پاس دنیا کی چیزیں نہیں ہے هذا حری ان خطب اللہ ینکح یہ ایسا آدمی ایسے لگتا ہے کہ اگر یہ خطبہ دے پیغام دے نکاح کے لیے پروپوزل بھیجے کہیں تو لوگ ان سے قبول نہیں کریں گے وہ نکاح نہیں کریں گے ان سے وَإِن شَفَعَ اللہ يُشَفَعَ اور اگر وہ کسی کے لیے سفارش کرے تو ان کی سفارش بھی کوئی قبول نہیں یعنی ان کی کوئی قیمت نہیں لوگوں کے نظروں میں وَإِن قَالَ اللہ يُسْمَعَ اور اگر یہ کچھ بولتا ہے تو لوگ ان کی بات سنتی بھی نہیں ان کی باتوں کی کوئی قیمت نہیں یہ ایسے بہت یعنی فقراء مسلمین میں سے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تربیت اور کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات کا جائزہ لیا فرمایا هذا خیر من ملء الارض مثل هذا یہ جو دوسرا آدمی ہے یہ زیادہ بہتر ہے کہ پوری زمین بھری ہوئی ہو پہلے آدمی سے پہلے آدمی جو اشراف الناس میں سے ہے بڑے لوگوں میں سے لیکن ان میں وہ چیزیں نہیں تو یہاں فقر فضل الفقر ثابت ہوا جو آدمی فقیر ہے کیسے ان کی ایک آدمی ایسے جن کے اندر صحیح صفات انہیں غنی نفس ان کے اندر تواضع ان کے اندر اللہ کے احکامات کی پابندی اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت یہ تمام چیزیں ان کے اندر تو یہ وہ آدمی جو اشراف الناس میں سے ہے لیکن ان کے اندر یہ صفات نہیں ہے اور پوری دنیا ان آدمیوں سے بھری ہوئی ہو تو یہ ایک آدمی ان سے افضل ہے یہ اس کو سمجھنے کے لیے جیسے سورہ واقعہ میں آتا ہے کہ خافضۃ الرافعۃ کہ ایک دن ایک نام قیامت کے دنوں میں سے خافضۃ الرافعۃ ہے اور یہ سورت بھی ایسے ہی اس کا نام خافضۃ الرافعۃ کہ بہت سے لوگ بہت اونچے ہوں گے دنیا میں لوگ ان کو دیکھیں گے کیسے وہ گاڑیاں چلاتے کیسے وہ کپڑے پہنتے ہیں کیسے وہ پھرتے گھومتے ہیں لوگ ان کو بہت بڑے اونچے لوگ سمجھتے ہوں گے لیکن قیامت کے دن خافضۃ ان کو نیچے گرا دیا جائے گا ان کی کوئی قیمت نہیں ہوگی کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں لوگ ان کو رون دیں گے اور دوسرا رافعہ کہ دنیا میں ایسے لوگ تھے کہ کوئی ان کو سلام تک بھی نہیں کرتے کوئی ان سے کوئی ملتے بھی نہیں کوئی ان سے کچھ پوچھتے بھی نہیں ان کی کوئی قیمت نہیں لیکن اندر کے صفات ان میں تھے وہ الغنا غنا نفس ان کو حاصل تھا تواضع ان کو حاصل تھا وہ ان کو زیادہ وقت ملتا تھا ادھر ادھر کوئی ان کی دعوت نہیں کرتے وہ نمازوں کی پابندی کرتے، مسجدوں میں بیٹھتے، دین کا کام کرتے، تو وہ لوگ قیامت کے دن رافعہ، ان کا بہت اوپر اور اونچا ان کو اٹھایا جائے گا۔ تو یہ ہے کہ فقر کو مت دیکھو اور کسی کو ذلیل مت سمجھو ان کے فقر کی وجہ سے، بہت سے ایسے فقیر لوگ ان کے اندر میں بہت صفات ہوتے ہیں، اور یہ مالدار لوگ بڑی بڑی گاڑیاں چلاتے، بڑی بڑی کوٹھیوں میں رہتے ہیں، ان کو زیادہ اونچا مت سمجھو، اندر کی چیز اصل چیز ہے، کہ آدمی اندر کی صفات رکھتا ہو۔ آگے کی روایت میں ابو وائل قال سمعت ابو وائل قال ادنا حباب رضی اللہ تعالی عنہ وادوم، ابو وائل فرماتے کہ ہم نے زیارت کی عیادت کے حضرت حباب رضی اللہ تعالی عنہ کی، وہ ان کے آخری عمر تھی، آخری وقت تھا، ان بیمار تھے، تو ان کی عیادت کی۔ فقال، ان کی عیادت کے دوران میں گفتگو ہوئی، بات چیت ہوئی، تو حضرت حباب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہاجرنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی، اور مکہ شریف سے ہم آئے مدینہ پاک، سب کچھ اپنا چھوڑ چھاڑ کے، غریب تھے عام متن، مہاجرین غریب تھے عام متن، نورید وجہ اللہ، لیکن اندر کی چیز ہم نے ہجرت جو کی اللہ کی رضا کے لیے، کہ اللہ ہم سے خوش ہو، فوقع اجرنا علی اللہ، تو ہمارا اجر جو ہے، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، ہم نے اچھی نیت کی، ہم نے اچھا عمل کیا، ہجرت کا عمل کیا، ہماری نیت خالص اللہ کے لیے تھی، تو اللہ پر ہمارا اجر پورا تھا، کہ اللہ ہمیں اس کا اجر اور بدلہ دے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ فَمِنَّا مَن مَضَى لَمْ يَأْخُذْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا، ہم میں سے ایسے بھی گزرے کہ ہم نے کچھ بھی دنیا میں کچھ نہیں لیا، دنیا میں ہم وہی فقر و فاقہ میں رہے، بہت غریب رہے، ہم نے کچھ اپنا حصہ یہاں نہیں دیا۔ جیسے کہ قرآن شریف میں آتا ہے اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ، خصوصاً ان کے آخری عمر میں عام متن بزرگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، جو پھر بہت ہدیے پیش کرتے ہیں، بہت خدمت کرتے ہیں، اور یہ تمام فتوحات کھولتے ہیں، تو حضرت جب حضرت کے پاس آتا، حضرت روتے اور فرماتے ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے قیامت کے دن فرمائیں گے اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، کہ جو تمہارا اجر تھا دنیا میں تمہیں مل گیا، یہاں ہمارے پاس کچھ نہیں تمہارے لیے، تو آدمی کو ڈرنا چاہیے۔ تو یہ ہے کہ یہ انہوں نے فرمایا کہ ہم میں سے ایسے ہیں کہ دنیا میں ہمیں کوئی اخیر تک ایسے بہت غریب رہے، اور بعضوں کے لیے بہت اللہ نے فتوحات کھولے، اور لوگ ان کی خدمت کرتے رہے، اور ان کی حالت دنیاوی اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے بہت اچھی ہو گئی۔ تو ہم میں سے ایسے ہیں کہ فوقع اجرنا علی اللہ فمنا من مضى لم یأخذ من اجره شیئا، دنیا میں کچھ بھی ہمیں نہیں ملا، ہمیں کچھ نہیں، ان میں سے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ جو اتنے مالدار تھے کہ سب سے اچھے کپڑے مکے شریف میں جب جوان تھے ماں باپ ان کو پہناتے تھے، جب انہوں نے ہجرت کی انہوں نے ان کو ان کے سب کپڑے بھی اتار دیے، اور بغیر کپڑے کے ان کو ہجرت کرنی پڑی، اور یہ مصعب بن عمیر پوری زندگی ایسے انہوں نے گزاری، وہاں صحابہ مدینہ شریف میں مقری معلم تھے، لوگوں کو سکھاتے تھے، اور ایسے ہی فقر و فاقہ میں رہے، اور قتل یوم احد، یوم احد کو یہ شہید ہوئے، وترک نمرتن، ایک چادر چھوڑی، اور جو اس کے پاس تھا اور کچھ نہیں، صرف ایک چادر، نہ کوئی جوتے، نہ کوئی تلوار، کچھ نہیں، ایک چادر ہی اس میں انہوں نے اپنے ترکہ میں چھوڑا۔ آج کا غریب مسلمان بھی جو مرتا ہے، کتنا وہ چھوڑ کے جاتا ہے، کتنا سامان مکان کا، اس کے کپڑے کتنے، اس کے جوتے کتنے، اس کی ٹوپیاں کتنے۔ حضرت مصعب بن عمیر کتنے بڑے صحابی، کتنے اونچے درجے کے، صرف ایک چادر انہوں نے چھوڑی، اور وہی استعمال کی ان کے، کیونکہ اپنا کفن جو ہے وہ اپنے ترکہ میں سے نکلنا چاہے۔ عام متن مردوں کے لیے تین کپڑے ہوتے ہیں، لیکن جب مجبوری ہوتی ہے تو ایک پر بھی کافی کر سکتے ہیں، تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس یہ ایک ہی چادر تھی۔ فَإِذَا خَطَّيْنَا رَأْسَهُ بَدَتْ رِجْلَاهُ، اور جب ہم کے سر کو چھپاتے تھے تو اس کے پاؤں ظاہر ہوتے، یعنی وہ چادر اتنی بھی نہیں کہ سب ان کا پورا بدن چھپ سکے۔ وَإِذَا غَطَّيْنَا رِجْلَيْهِ بَدَا رَأْسَهُ، اور جب پاؤں کو چھپاتے تھے تو ان کا سر کھل جاتا تھا. فَأَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَغَطِّي رَأْسَهُ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سر جو ہے وہ اشرف ہے، اس کو چھپاؤ. رَأْسَهُ وَنَجْعَلُ عَلَى رِجْلَيْهِ مِنَ الْإِذْخَرِ، اور ایک درخت جو ہوتا ہے اس کا نام اذخر، اذخر یہ درخت کے پتے جو ہے لیوز، وہ لو اور ان کے پاؤں پر ڈالو. اتنے بڑے آدمی مصعب ابن عمیر، اللہ اور اللہ کے رسول کے کتنے پیارے اور چہیتے، لیکن اللہ کے یہاں جاتے ہیں یہ فقر و فاقہ کی صورت میں، اور دیکھو کہ ان کا مقام کتنا. تو یہ فضل فقر امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے ثابت کیا کہ یہ فقر کی کتنی زیادہ فضیلت ہے. فأمر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان نخط رجلیہ ومنا من ينعت له ثمرته فهو يهدي بها، اور ہم میں سے ایسے ہیں کہ اس کا پھل پک چکا اور وہ اس کو چن رہے ہیں، یعنی جو جنہوں نے جن کو مال ملا، اور جیسے کہ کھیتی کا پھل پک گیا اب وہ پھل کھا رہے ہیں. آدمی نے انویسٹمنٹ کیا، اب اس کے پیسے اس کو مل رہے اور اس سے مزے ہو رہا ہے. تو ہم میں سے ایسے بھی ہیں صحابہ میں سے کہ اللہ تعالی نے دنیا میں پھر خوب دنیا بھی دی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتے ہیں جب بعد میں وہ اپنے ناک کو صاف کرتے ہیں تو فرماتے ہیں کتنے اچھے کپڑے کے ساتھ آج میں ناک صاف کر رہا ہوں. ایک وہ زمانہ تھا کہ مجھے کھانے کو نہیں ملتا اور میں میرگی کی بیماری میں نیچے گر جاتا تھا، بے ہوش ہو جاتا تھا. لوگ سمجھتے تھے مجھے مرگی ہے، لیکن مرگی کی بیماری نہیں تھی، بھوک کی وجہ سے. اور آج اللہ تعالی نے کتنا اچھا دیا اس میں سب میں. یا تو آدمی فقر و فاقہ ہی میں رہے پوری زندگی، یا آدمی اللہ نے مالدار بھی کیا، لیکن اصل چیز الغنا غنا النفس، کہ دل کے اندر وہ اللہ ہی پر بھروسہ کرتا ہے، دنیا سے اس کا تعلق نہیں، تو یہ آدمی مالدار ہے. اور اگر آدمی فقیر ہے، اس کے پاس بہت کم ہے، زکات بھی اس پر واجب نہیں بلکہ زکات کے مستحق ہے، لیکن وہ تھوڑا جو ہے اس پر کوئی اطمینان اور بھروسہ بھی نہیں، اور وہ یہی چاہت لالچ ہے اس کے اندر مجھے اور ملے، تو اس کے فقر و فاقہ اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے. اور آدمی بہت مالدار ہے لیکن اس کا دل کا تعلق اس مالداری اور ان پیسوں کے ساتھ نہیں ہے، اس کا دل کا تعلق جو ہے وہ اللہ تعالی کے ساتھ ہے، تو اس کی فضیلت ہے. تو اصل چیز جو ہے نفس فقر نہیں ہے اور نفس مالداری نہیں ہے، دل کی حالت جو ہے کس طرف ہے اس کے اثر میں فضیلت ہے. آگے کی روایت میں عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل فرماتے، اطلعت فی الجنت، میں نے جنت میں دیکھا، معراج کا موقع، ایک وقت معراج کا جسمانی طور پر. اہل سنت والجماعت ہمارا پورا عقیدہ ہے کہ جسمانی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کیا، اور اللہ تعالی نے ایک ہی رات کا کچھ تھوڑا سا حصہ میں اللہ نے پورا جنت جہنم کا سیر کرایا، عرش اعلی اللہ تک پہنچے، وہاں اللہ سے ملاقات ہوئی، پانچ وقتوں کی نماز فرض ہوئی. یہ جسمانی طور پر اور بیداری میں ویک اویک یہ معراج ہوا، اور اس کے علاوہ بہت سے معراج یا تو خیالات میں یا تو خواب میں اللہ تعالی نے کئی بار نصیب کیے. تو یہ بھی ان میں سے ایک موقع ہے کہ معراج ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلعت فی الجنہ، میں نے جنت میں دیکھا، فرأیت اکثر اہلھا الفقراء، تو میں نے دیکھا کہ اکثر جو ہے لوگ جنت کے وہ فقراء ہیں. واطلعت فی النار، اور جہنم میں جب میں نے دیکھا تو اس کا برعکس یہ نہیں کہ یہاں میں نے سب سے زیادہ مالدار لوگ کو دیکھا، بلکہ یہاں میں نے سب سے زیادہ فرأیت اکثر اہلھا النساء، کہ عورتیں تھی زیادہ. اس پہ اشکال بھی ایک پیدا ہوتا ہے کہ عورتیں زیادہ جہنم میں جائیں گے. ایک آسان اس کا جواب، ہمیشہ مردم شماری میں سٹیٹسٹکس میں ہمیشہ عورتیں زیادہ ہوتی ہیں. اس وقت دنیا میں زیادہ عورتیں ہیں مردوں سے، تو پھر ظاہر ہے کہ زیادہ اس نسبت سے جا جہنم میں بھی زیادہ عورتیں جائیں گی. اور عام مثلا اگر ہم ویسے بھی دیکھیں تو عورتیں جو ہیں وہ زیادہ ان میں دنیا کی محبت, دنیا کی چیزیں اور دنیا کی محبت رأس کل خطیئہ, ہر گناہ کا جڑ ہے, تو پھر عورتیں بھی زیادہ جہنم کی طرف وہ مائل ہوتی ہے اعمال جہنم کے. اور پھر جو ہے عورت جو ہے اگر وہ صحیح اس کے اولاد کی تربیت نہیں کرتے اور گھر میں وہ صحیح نہیں رہتے ہیں تو ایک ایک عورت چار چار مرد کو جہنم میں ساتھ لے کے جائیں گے, یعنی باپ کو بھائی کو بیٹے کو وغیرہ, تو یہ سب ان کو جہنم میں لے کے جائیں گے. تو عورت پر اس سے زیادہ مخلوق جہنم کی عورتیں ہوگی. اب اس میں یہ بھی آگے کی بات بہت ضروری ہے جب اس کو بیان کرے اور کسی کے سامنے اس کا تذکرہ کرے, جیسے کہ آدمی یہاں سے ابھی جا رہا ہے جوہانسبرگ, تو آپ نے ان کو بتایا کہ دیکھو یہاں فلاں جگہ پر سپیڈ ٹریپس ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آپ نے صرف ایسے ہی ان کو بتایا, کوئی مقصد آپ کا نہیں. آپ کا مطلب کیا ہے, کیوں آپ نے ان کو بتایا کہ سپیڈ ٹریپ ہے, کہ احتیاط کرے کہ بچے وہاں, کہ وہاں کم چلائے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جہنم میں زیادہ تر عورتیں ہیں, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس خامخواہ ایسے ہی بتا دیا, اس کا مطلب ہے کہ عورتیں زیادہ احتیاط کریں, ان میں صلاحیت ان میں اندر کی کمزوری ہے کہ وہ زیادہ گناہوں میں مبتلا ہوتی ہے دنیا کی محبت کی وجہ سے, اور وہ کمزور ہے اپنے دماغ میں, وہ بات کو صحیح سمجھتی نہیں, تو وہ زیادہ گناہوں میں مبتلا ہوتی ہے اور غلط کام اور دوسروں سے بھی غلط کام کرواتی ہے. تو ان کو زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے, وہ مقصد ہے. یہ صرف ایک بیان, ایک حقیقت کو بیان کرنا نہیں ہے کہ وہ جہنم میں تو بس اب ہم کیا کریں, ہم مجبور ہیں, زیادہ عورتیں ہیں تو ہم بھی جہنم میں جائیں گے, ہم کچھ نہیں کر سکتے. اس کا مطلب اور زیادہ تم محنت کرو, اور زیادہ تم بچو. جیسے تم نے بتایا کہ فلاں جگہ پر سپیڈ ٹریپ ہے, تو وہاں زیادہ اور احتیاط کرو, ہر جگہ سپیڈ کا خیال کرو لیکن اس جگہ پر اور بھی زیادہ احتیاط کرو. تو یہ ہے مطلب کہ عورتیں زیادہ ہوگی لیکن اس کا ایک مقصد ہے. اس روایت کو ایوب و عوف نے بھی بیان کیا اور فرمایا وہ صخر و حماد ابن نجیب, انہوں نے بھی اس کو روایت کی, ان ابی رجا ان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ, یعنی یہ روایت اور طریقے سے بھی آئی ہے. آگے کی روایت میں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت انس رضی اللہ تعالی سے بیان فرماتے, لم یأکل النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی خوان حتی مات, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی میز پر کھانا نہیں کھایا. اور میز ایک وہ میز ہے ٹیبل جس کو ہم لوگ آج استعمال کرتے ہو کرسی پر بیٹھ کے, اور میز اس کو بھی کہتے ہیں جو ایک بالشت کا ہوتا ہے, یعنی ایک تھوڑا سا پلیٹ فارم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ صرف دسترخوان بچھانے کا تھا, اور آگے بہت سے لوگ کرتے اپنے گھروں میں بہت سی جگہوں پر ایک خوان جو ہے ایک میز جو ایک بالشت کے برابر زمین سے صرف اتنا اونچا ایک تھوڑا سا پلیٹ فارم بناتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسی کوئی چیز پر کھانا نہیں کھایا, ہمیشہ دسترخوان بچھایا اور دسترخوان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھایا. اور یہ بھی جیسے کہ فقیر لوگ ہوتے ہیں, مالدار لوگ عام مثلا ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اور آج بھی ایسے مالدار لوگ میز کے پاس بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں, کرسی پر بیٹھتے, اور کرسی بھی بہت زبردست جس کے دونوں سائز ہے پیدت بھی ہو تاکہ بہت آرام سے نماز بھی پڑھتے ہیں. مثلا اکثر مسجدوں میں اتوار کو 15 منٹ پہلے ظہر کی لوگ کا وقت جو ہے اکثر مسجدوں میں, اور وجہ اس کی کہ ہم جلدی نماز پڑھ لیں پھر آرام سے جا کے کھائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کی عادت جیسے کہ غلام کھاتا ہے, جیسے کہ یہ مزدور لوگ کبھی دیکھا جب وہ کام کرتے ہیں اور اس کو لنچ بریک ملتے ہیں ایسے وہ ادھر ادھر بیٹھ کے کھانا کھا لیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ ایسی تھی. یہ نہیں کہ آپ آج ہمارے لیے دسترخوان کے بچھانے میں کتنا کھانے منگانے میں کتنا وہ, شادیوں کے لیے لوگ پاکستان جاتے شاپنگ کے لیے اور دوسرے ملکوں میں جاتے شاپنگ کے لیے کھانے کی چیزوں کے لیے, اور اپنے گھر کی چیزوں بھی کوئی آدمی اس ملک میں جاتا ہے تو وہاں سے وہ کھانا لے آنا, وہ سوس لے آنا ہمارے لیے, وہ فلیورنگ لے آنا ہمارے لیے, اور پھر وہ کھانے کی تیاری میں بھی کتنا وقت لگتا ہے. یہ بہت زیادہ محنت, کتنے آس پاس کے پڑوسی ہیں, پڑوسیوں کو, پڑوسنوں کو بھی بلاتے ہیں, رشتے داروں کو بھی کہ ہماری یہاں دعوت ہے, لمبا چوڑا سلسلہ, دسترخوان بھی ایسے بچھاتے ہیں, کھانے میں بھی اتنے دیر, ہضم کرنے میں پیٹ پر بھی اتنی مصیبت, اور پھر سب سے بڑی مصیبت ٹوائلٹ میں, پھر آدمی ایسے وہاں پاستا ہے اور پھر ایسے وہاں ٹوائلٹ میں سب وہ پاخانا کرتا ہے, پیشاب, یہ سب لمبا چوڑا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا کوئی معمول نہیں تھا, جو تھوڑا سا کھانا میسر ہوا ایک غلام کی طرح سے تشریف بیٹھے اور اس کو ایسے کھا لیا, کوئی لمبا چوڑا سلسلہ نہیں. تو وما اکل خبزا مرققا حتى مات, اور پتلی روٹی, پتلی چپاتی, آپ لوگ نے شاید دیکھی نہیں, ہندوستان یو پی میں یہ چپاتی جو آتی ہے, جب ہم تھے تو اس کو ایم ایل بولتے تھے, یہ ایم ایل خط جو آتا ہے بہت پتلا کاغذ, وہ اتنا پتلا ہوتا ہے, تو ایسے اور جیسے ہماری روٹی ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں کھانا کھایا, یہ پتلی پتلی روٹی جو ہم بناتے ہیں, چپاتی روٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی, موٹے موٹے جیسے کہ وہ کیا کہتے ہیں وہ نان جو ہوتے ہیں بڑے موٹے تک وہ نان, وہ کھانا ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, تو ایسے کھانا کبھی نہیں کھایا. یہ بھی فضل الفقر کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی ہی ایسے گزاری. آگے کی روایت میں, آخری روایت اس باب میں, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو گھر میں رہنے والی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی خوب جاننے والی, کیونکہ گھر کی عورت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات دن گزارنے والی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاش کو خوب جاننے والی, فرماتی ہے لقد توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے, وما فی رفیہ من شیئن, اور تاک میں جس کو ہم پینٹری کہتے ہیں اور جس کو ہم اپنے پینٹری کے قبض کہتے ہیں, تاک شیل, اس زمانے میں دیوار میں ایک شیل ایسے بنا دیتے تھے, تو وہ تاک میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی, من شیئن یاکل ذو کبد, کوئی کہ جاندار آدمی جاندار اس کو کھا سکے, یعنی جانوروں میں بھی سی جاندار, کوئی بھی کلیجی والے, کوئی بھی جاندار, ایسے کوئی چیز نہیں تھی, الا شطر و شعیر, ہاں تھوڑا سا کچھ جو تھا بھالی, بس اتنا تھوڑا سا وہی چیز باقی تھی کھانے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے. اگر ہم اپنے گھروں کے پینٹری کو دیکھیں اور ڈیپ فریج کو دیکھیں اور کچن کے قبض کو دیکھیں اور کتنے کتنے چیزیں ہیں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن ان کے مکان میں ایک تھوڑا سا کچھ جو تھا اور کچھ نہیں, پھر رقین لی ایک تاک میں جو میرے لیے تھا, فاکل تو مینو, میں اسے کھاتی رہی, حتی طال علیہ, اور لمبا وقت ہو گیا, اور یہ بھی ایک کرامت ہے, ایک کرامت جو اللہ تعالی نے عطا فرمائے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اسے کھاتی رہی وہ ختم ہی نہیں ہوا. تو پھر ان کو خیال آیا کہ یہ کتنا ہے, فقیل تو ہو, میں نے اس کا وزن کیا, میں نے اس کو ناپا یہ کتنا ہے, جب میں نے وزن کیا ففانیا, تو وہ ختم ہو گیا. اس کے بعد اس میں بھی لمبی چوری بحث ہے, خلاصہ اس کا یہ ہے کہ جب آدمی لین دین کرے, فروخت شرا بے کرے, تو پھر وہاں وزن کا سامان وغیرہ بالکل صحیح ہونا چاہیے, وہاں جو ہے یہ نہیں کہ اندازوں سے آدمی کرے, وہاں بہت صحیح ہونا چاہیے. آدمی مثلا ایک مدرسہ چلاتا ہے, لوگ چندہ دیتے ہیں, وہاں ایسے نظام مت رکھو کہ ایک ڈبہ رکھا کہ اس میں دیتے ڈالتے رہو اور اس میں ہم خرچ کرتے رہیں گے بہت برکت ہوگی, نہیں, وہاں حساب کتاب صحیح ہونا چاہیے, ایک پائے پائے کا حساب ہونا چاہیے. ہاں جہاں آپ کو ہدیہ دینا ہو اور گھر میں آپ کو خرچ کرنا ہو تو پھر وہاں حساب نہ رکھو, جو ہو پیسے ایک جگہ رکھو, اس پہ سے خرچ کرتے رہو, اللہ اس میں بہت برکت دے گا. جہاں آپ کو حساب نہیں دینا ہے, جہاں آپ مکلف ہے, آپ کو حساب دینا ہے, تو وہاں حساب بالکل صحیح رکھو, ایک ایک پائے کا, وہاں ایسے اپنے تقدس اور اپنے بزرگی کو ظاہر مت کرو, وہاں حساب کتاب صحیح ہونا چاہیے, امانت کا مال ہے, لیکن جہاں آپ کی ذاتی چیزیں ہیں آپ کو دینا ہو، جیسے کہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں مکہ شریف مدینہ شریف میں، وہ اللہ نے بہت ان کو دیا، جیب میں پیسے رکھتے اور وہ جاتے اور دیتے ہیں کسی کو، ہاتھ ڈالتے ان کو اتنا دے دیا، ہاتھ ڈالتے ان کو اتنا، وہ گن کے نہیں دیتے، دیتے رہتے. تو اس حالت میں اللہ بہت دیتا ہے. تو یہ ہے اس کا خلاصہ. تو اللہ پر توکل کرے اور اپنے پیسوں کو ایسے خرچ کرے، لیکن جہاں امانت کے پیسے تو وہاں ایسے مت کہو اپنے بہت بڑے بزرگ جیسے آپ بنے کہ ہم تو بس یہاں ایک ڈبے میں ڈالتے اور خرچ کرتے رہے، کوئی ہمارے یہاں حساب کتاب نہیں اور ہم کوئی رسید کسی کو نہیں دیتے، جس کو دینا ہو وہ دے اور اسی میں سے ہم خرچ کرتے. نہیں، جہاں عام لوگوں کے پیسے ہیں وہاں بالکل حساب صحیح ہونا چاہیے، اس میں برکت ہوتی ہے. اور جہاں اپنے ذاتی ایسے خرچ کرتے رہو، اس میں زیادہ اللہ تعالی برکت دیتا.
باب كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتخليه من الدنيا. وبه قال حدثني أبو نعيم بنحو نص من هذا الحديث، قال حدثنا عمر بن دل قال حدثنا مجاهد أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول الله الذي لا إله إلا هو، إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع، ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه. فمضى أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله، ما سألته إلا ليشبعني. فمضى ولم يقل. ثم مضى بي عمر رضي الله عنه فسألته عن آية من كتاب الله، ما سألته إلا ليشبعني. فمضى ولم يفعل. ثم مضى بي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فتبسم حين رآني وعرف ما في نفسي وما في وجهي. ثم قال أبا هريرة قلت لبيك يا رسول الله، قال الحق. ومضى فأتبعته فدخل فاستأذن فأذن لي، فدخل فوجد لبنا في قدح، فقال من أين هذا اللبن؟ قالوا أهداه لك فلان أو فلانة. قال أبا هريرة قلت لبيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الحق إلى أهل الصفة فادعهم لي. قال وأهل الصفة أضياف الإسلام، لا يأوون على أهل ولا مال ولا على أحد، إذا أتته صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئا، وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها. فساءني ذلك فقلت وما هذا اللبن؟ في أهل الصفة كنت أحق أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها، فإذا جاء أمرني فكنت أنا أعطيهم، وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن، ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله بد. فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم وأخذوا مجالسهم من البيت. قال يا أبا هريرة قلت لبيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال خذ فأعطهم. فأخذت القدح فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح فأعطيه القدح فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح حتى انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي القوم كلهم. فأخذ القدح فوضعه على يده فنظر إلي فتبسم، فقال يا أبا هريرة قلت لبيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال بقيت أنا وأنت، قلت صدقت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أقعد فاشرب، فقعدت فشربت. قال اشرب فشربت، فما زال يقول اشرب حتى قلت له والذي بعثك بالحق ما أجد له مثلك. قال فأرني فأعطيته القدح فأحمد الله وسمى وشرب الفضلة. وبه قال حدثنا
كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم، آپ صلى الله عليه وسلم کی زندگی گزارنے کا طریقہ کیا تھا، کیسے آپ صلى الله عليه وسلم کا رہن سہن تھا، کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے، وہ اصحابی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی کیسے ان کا بھی رہن سہن تھا، کیسے ان کی زندگی، وہ تخیلہم من الدنیا اور وہ کیسے خالی تھے دنیا سے، دنیا کا ان کا کوئی اثر نہیں تھا، کیسے عام متن صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے بے تعلق تھے، بے غرض تھے، اور کیسے ان کی زندگی گزرتی تھی، اس روایت میں اس کو بیان کیا. ابو نعیم فرماتے ہیں اور یہ اس کے من نصف هذا من ابو نعیم بنحو من نصف هذا الحديث، یہ آدھی حدیث کتاب الاطعمہ میں بھی آئی ہے، وہاں بھی اس کا ذکر آیا ہے اس کے آدھی حدیث. یہاں آپ صلی اللہ علیہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کان یقول اللہ الذی لا الہ الا ہو، یہ تعجب کا کلمہ عام متن صحابہ میں. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس امت کی خاصیت یہ ہوگی کہ وہ لا الہ الا اللہ بہت کثرت سے پڑھتے رہیں گے. آپ کو کوئی چیز پر تعجب ہوا لا الہ الا اللہ، کوئی چیز نے آپ کو خوش کر دی لا الہ الا اللہ، کوئی پریشانی لائق ہوئی لا الہ الا اللہ. لیکن ہم ذرا سوچیں ہم کتنا لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، کبھی ہماری زبان پہ آتا بھی نہیں. ذرا سوچیں کہ 24 گھنٹے گزر جاتے ہیں صبح سے شام تک اور شاید ایک مرتبہ بھی ہم لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتے. حالانکہ اس امت کی خاصیت ہے کہ یہ اکثر لا الہ الا اللہ جب بھی کوئی چیز پیش آئے گی، جیسے کہ نہ تو ہم سبحان اللہ کہتے تعجب میں، ہم ہاں ایسے کوئی آواز نکالتے جانور جیسے، لیکن کوئی کلمہ خیر کا یہ تو ہماری زبان پہ آتا ہی نہیں. یہ بہت ضروری ہے اور اس کا مشق کرنا بہت ضروری ہے کہ کوئی بھی بات ہو اور آدمی لا الہ الا اللہ وہ پڑھے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو ایسے حالت پیش آئی اور اپنی بھوک کی وجہ سے اور ان کی حالت تو لا الہ الا اللہ، کیسے ہماری زندگی تھی، کیسے مجھے تکلیف، لا الہ الا اللہ. آدمی یاد کرتا ہے، ہم اپنے پرانی بچپن کا کوئی قصہ یاد آ جاتا ہے، کبھی کوئی ایکسیڈنٹ سے ہم بچے اللہ نے بچا لیا، کبھی لا الہ الا ایک اللہ تو نے بچایا تو کبھی یاد نہیں آتا ہے. یہ ہونا چاہیے اور اس کی مشق بہت ضروری ہے، اسی کا نام اصلاح اور تزکیہ ہے. تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے اللہ لا الہ الا ہو ان کنت لا اعتمد بکبدی علی الارض من الجوع، ایسا ہوتا تھا ایسے میرے حالت بھوک کی وجہ سے کہ میرا کلیجہ جو ہے وہ میں زمین پر رکھتا تھا بھوک کی وجہ سے. لوگ سمجھتے ہیں مجھے مرغی کی بیماری ہو گئی، میں پاگل ہو گیا، لیکن کچھ نہیں، مجھے اتنی بھوک لگتی تھی کہ میں چیت لے جاتا تھا پیٹ کے بل زمین پر، اتنے مجھے بھوک. اور اس پر فرماتے تھے یہ حالت پر لا الہ الا اللہ کہ کیسے وہ حالات تھی. وَإِن كُنْتُ لَأَشَدُّ الْحَجَرَ عَلَى بَطْنِي مِنَ الْجُوعِ، کبھی ایسا ہوتا تھا میں زمین پر لے جاتا تھا، کبھی پتھر کو باندھتا تھا اپنے پیٹ پر اور پیٹ جو ہے آگے کا حصہ پیچھے سے دب جاوے تو پھر بھوک کم لگتی ہے، پھر آدمی کو اتنی زیادہ بھوک نہیں لگتی. تو بہت زیادہ بھوک لگتی تھی اس کی وجہ سے پتھر باندھتے تھے. اور یہ حضرت ابو بکر کی بھی کیفیت عامتاً صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خندق کی لڑائی میں جب صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی اتنی بھوک لگ رہی ہے کہ ہم نے پیٹ پتھر باندھے پیٹ پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرتا مبارک کو اٹھایا اور انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو پتھر باندھے. ایسے حالات تھے کہ یہ ان کی معیشت اور ان کی زندگی گزارنے. اور ہمارا جو ہے کبھی وہ یہاں کلاس میں بھی سبق بھی پڑھتے اور سویٹ منہ میں ہوتا ہے، ہر جگہ آدمی سونے کو جاتا ہے تو ابھی سویٹ منہ میں ہوتا ہے، ابھی کھانے سے پہلے بھی کچھ کھاتا ہے، کھانا خوب دب کے کھاتا ہے، کھانے کے بعد بھی پھر یہ چاہیے اور وہ چاہیے، یہ چاکلیٹ چاہیے اور وہ کچھ چاہیے، چائے چاہیے، یہ ہماری حالت ہے. تو ہمیں یہ سبق کے لیے ہے، ہمارے لیے تاکہ ہم سبق حاصل کریں کیسے صحابہ کی زندگی تھی. وَلَقَدْ قَعَدْتُ، ایسے میرے ایک دن حالت ہوئے بہت مجھے بھوک لگی، قَعَدْتُ يَوْمًا عَلَى طَرِيقِهِمُ الَّذِي يَخْرُجُونَ مِنْهُ، کہ جس راستے سے نکلتے مسجد سے اور گھر جاتے ہیں تو میں اس راستے پر بیٹھ گیا جہاں اکابر صحابہ جائیں گے جن کے اخلاق بہت زیادہ بلند ہے اور وہ میرا خیال کریں گے. اور یہ بھی جب آدمی کو اتنی بھوک لگتی ہے اتنی پریشان تو سوال کرنے کی بھی اجازت ہوتی ہے اور کوئی ایسا توریہ بھی کرے اور لوگ متوجہ ہو، وہ یہ یعنی تھوڑی بہت بھوک کی وجہ سے نہیں، بہت زیادہ بھوک لگی، ایسے لگتا تھا کہ میں مر جاؤں گا، تو ایسے حالت میں سوال کرنا بھی زبان سے بھی جائز ہے اور ایسے اشارہ کرنا بھی جائز ہے. تو یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں راستہ میں بیٹھ گیا جس راستے سے کبار صحابہ وہ جاتے ہیں، على طريقهم الذي يخرجون منه. فمر أبو بكر فسألت أنا آية من كتاب الله ما سألته إلا ليشبعني. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے گزرے, میں نے ان کو سوال کیا اور یہ صحابہ کے بالکل صاف, یہ نہیں کہ چھپایا, میں نے ایک آیت بہانے کے طور پر پوچھا یہ آیت کا کیا مطلب ہے, یہ آیت میں یہ کی بات جو آئی ہے وہ کیا اس کا مقصد ہے, یہ میں نے پوچھا. لیکن میں نے کیوں پوچھا؟ الا لیشبعنی, تاکہ وہ مجھے کچھ کھانا کھلا دے. وہ مجھے کہے چلو مثلا مغرب کا اس کے بعد کا وقت تھا, ظہر کے بعد کا وقت تھا, چلو گھر چلو ہم کھانا بھی کھا لیتے اور میں تم کو بیان بھی کر دیتا ہوں. اس لیے میں نے پوچھا کہ وہ مجھے گھر لے جائیں گے, مجھے کھانا کھلائیں گے. ولم یفعل, لیکن ایسے انہوں نے نہیں کیا. کبھی ایسا ہوتا ہے, موقع ایسا نہیں ہوتا ہے, ان کا خود کا روزہ ہے, گھر میں کچھ کوئی چیز پکی ہوئی نہیں ہے, کوئی چیز نہیں, کوئی ایسا موقع نہیں. ایسے بھی ہمارے حال کے بزرگ کوئی مہمان گئے تو پھر انہوں نے بتایا گھر میں کہ مہمان آئے اور چائے بھیجو, چار پانچ مہمان آئے صرف ایک پیالی چائے بھیجی. پوچھا کیوں؟ کہا کہ صرف ایک ہی پیالی ہے اور ہے ہی نہیں گھر میں, اس میں سے تھوڑا تھوڑا گھن گھن کر کے پی لو. آج ہم تو جا کے قرض مانگیں گے یا کوئی اور طریقے سے, لیکن یہ لوگ صاف دل کے اتنا ہمارے پاس باحضر کو ہم نے پیش کیا, یہ ہمارے پاس ہے, اس میں سے آپ سب تھوڑی تھوڑی کر کے پی لو. تو ایسے تو یعنی اس وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ایسا موقع ہی نہیں, ورنہ مہمان نواز تو بہت زیادہ تھے تمام صحابہ. حضرت ابو بکر رضی اللہ تو خود بہت مہمان نواز تھے, انہوں نے کچھ نہیں کیا. ثم مر بی عمر فسألت عن آیۃ من کتاب اللہ ما سألت الا لیشبعنی فمر ولم یفعل. یہی بات ہوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ. پھر میں نے ایک آیت کے بارے میں پوچھا کوئی مسئلہ اس کا مطلب, تو وہ بھی ایسے ہی گزرے, انہوں نے کچھ مجھے آفر نہیں کیا, چلو ہمارے ساتھ گھر چلو ہم بات کرتے کھانا بھی کھا لو. نہیں, وہ کھانے کا ٹائم بھی تھا لیکن وہ موقع ایسا نہیں تھا. ثم مر بی ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم, پھر حضرت ابو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے میں نے بتایا سب سے بڑے فلاسفر دنیا کے, اور کوئی نہیں سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. فوراً مجھے دیکھ کے سمجھ گئے, پہچان گئے کیا بات ہے, تبسم مسکرائے, ہاں ابو ہریرا کو بہت بھوک لگ رہی ہے اس لیے یہاں بیٹھے ہوئے اور اس لیے یہ آیت کا مطلب پوچھ رہے. اور ایسے محبت میں یہ کوئی ذلت نہیں ہے بلکہ عزت ہوتی ہے اور محبت اور بھی بڑھ جاتی ہے. تبسم حین رانی وعرف ما فی نفسی, جان گئے کیا ہے میرے دل میں, وہ ما فی وجہی, میرے چہرے سے سمجھ گئے کہ میرے دل میں کیا ہے. اور یہ نبوت بھی ناب صلی اللہ علیہ نبی تھے اللہ نے دیکھا, لیکن یہ ظاہری نشانات بھی صاف ہے. مثلا آپ کی گاڑی بہت تیل کھاتی ہے, بہت آئل لیتی ہے, تو آپ مکینک کے پاس جاتے ہو, مکینک گاڑی کے پیچھے کی طرف چلتا ہے اور ایگزاسٹ کو دیکھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہاں کالا کالا دھواں اور پورا ایگزاسٹ کالا ہو گیا, تو مکینک کہتا ہے کہ تمہارے انجن کے اندر پسٹنز جو ہوتے ہیں, پسٹنز پر رنگ ہوتے ہیں, وہ رنگ ختم ہو گئے. تو آپ کہے کہ یہ میرا مکینک بہت بڑا اللہ والا ہے, اس کو بہت کشف ہوتا ہے کہ ایگزاسٹ کو دیکھ کے انجن کے اندر کی چیز کو وہ جانتا ہے. یہ ظاہری چیز ہے. ایسے ہی جو اللہ والے ہوتے ہیں اور جن کو مشق ہو جاتا ہے, وہ ظاہری چیز کو دیکھ کے اندر کی چیز کو جان لیتے ہیں. تو ایسے چہرے کو دیکھ کے آدمی کس طرح سے بولتا ہے, اس کا اندر کا مقصد کیا ہے وہ سمجھ لیتے ہیں, کہ اس کا مقصد فتنہ کرنا ہے, اس کا مقصد اصلاح ہے, اس کا کیا مقصد, یہ صاف جان لیتے ہیں اور اس کے مطابق پھر وہ عمل بھی کرتے ہیں. پھر آگے انشاءاللہ پڑھیں گے. سبحان اللہ.